الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دوسری مخلوق پر فضیلت دی ہے، عقل کی وجہ سے دی ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں دی بلکہ عقل کی وجہ سے دی. اعمال بعض ایسے ہیں کہ وہ جانوروں میں انسانوں سے بھی اچھے اعمال ہیں. اگر اعمال کی وجہ سے فضیلت ہوتی تو کتا وفاداری میں انسان سے بہت آگے ہے، شیر بہادری میں انسان سے آگے ہے. لیکن کتا وفاداری میں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ اس وفاداری پر فطرت کی طرف سے مجبور ہے. تبھی کتوں میں آپ کو بے وفا کوئی بھی نہیں ملے گا. انسانوں میں تو کتا اسی کو کہا جاتا ہے جو بے وفا ہو، لیکن جو اوریجنل کتا ہے وہ آپ کو بے وفا نہیں ملے. تبھی کتا پالنے کے لیے اس کا لیبورٹری ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ وفا کرے گا بھی یا نہیں کرے گا. چوکیدار رکھنے کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، ایسا نہ ہو یہی دھوکہ دے دے کہیں. یعنی انسانوں میں سے جب کسی کو چوکیدار رکھا جاتا ہے، انسانوں میں سے، تو پہلے اس کا انٹرویو ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے پہلے کہاں کہاں چوکیداری کی ہے اس نے، وہاں سے نکالا گیا ہے یا خود چھوڑ کر آیا ہے. نکالا گیا اس کا مطلب صحیح آدمی نہیں ہے، یہی نہ ڈس لے کہیں ہمیں. لیکن جب آپ حفاظت کے لیے کتا پالتے ہیں تو پھر انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں، بس اتنا اطمینان کافی ہے کہ واقعتاً یہ کتا ہے کہ نہیں. بعض دفعہ بلی بھی بڑے بڑے سائز کی ہوتی ہے، صحیح ہے نا. اور جو کراچی کے لوگ ہیں یا شہری لوگ ہیں، ان کو گیدڑ میں اور کتے میں بھی بعض دفعہ فرق نہیں پتہ چلتا. تو کتا جو ہے اس میں وفاداری اللہ نے ڈال دی ہے. اب یہ اس پر مجبور ہے، یہ اپنی عقل کا استعمال کر کے وفاداری نہیں کرتا کہ یہ میرا مالک ہے، اس کے مجھ پر احسانات ہیں، یہ مجھے کھلاتا ہے، لہذا میں وفاداری کروں. ایسا نہیں ہے. بس اس کے سامنے اگر کسی نے بوٹی ڈال دی تو اس کے دماغ میں اللہ نے ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ خود بخود آٹومیٹیکلی وفاداری کے سگنل دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس کو دماغ میں بات ڈال دیں گے کہ وفاداری کرنی ہے. بس کتے کو آپ ایک لقمہ پھینکے وہ دم ہلانا شروع کر دے گا اور آپ کے سامنے سر زمین پہ لگا دے گا. اتنی وفاداری کے باوجود بھی کتا جنت میں نہیں جائے گا، نہ جہنم میں جائے گا نہ جنت میں جائے گا. کتے میں جو برائیاں ہیں، برائیاں، ان برائیوں کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائے گا. یہ تو خوبی ہے نا کتے میں، وفا. کتے میں کچھ برائیاں بھی ہیں. انگریز کتے سے محبت کرتے ہیں اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اتنے وفادار جانور سے مسلمان نفرت کیوں کرتا ہے. مسلمان کتے سے نفرت کرتا ہے نا، یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو گالی دینی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، بول لو بھائی، کتا کہتے ہیں. بے وقوف کہنا ہو تو گدھا کہتے ہیں، اور گالی دینی ہو تو کتا کہتے ہیں. انگریز کو جیسے ہی آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جلیبی دونوں طرف سے اس کا منہ بند ہوتا ہے، اس کے میں شیرہ گیا کہاں سے، ٹھیک ہے نا. جلیبی جو ہے، ایک انگریز جلیبی کی دکان پہ کھڑا ہو کر بار بار جلیبی گھما کے دیکھ رہا ہے کہ یہ چاروں طرف سے پائپ کا سوراخ بند ہے، اس میں شیرہ کہاں سے گیا. تو ایسے ہی انگریز کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مسلمان قوم کتے سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ کتے میں وفاداری کی صفت تو ہے، مگر کتے میں کچھ برائیاں بھی ہیں. سب سے بڑی برائی کتے میں یہ ہے کہ وہ دوسروں سے وفادار ہوگا، خود اپنی قوم کے کتوں سے بے وفائی کرے گا. تبھی گلی میں ایک کتا بلی کو برداشت کر لے گا، دوسری بلی کو، انسانوں کو برداشت کرے گا، مگر اپنے جیسے کسی دوسرے کتے کو برداشت، بول لو بھائی، نہیں کرے گا. اس سے اس کی وفاداری کی ساری پول پٹیاں کھل جاتی ہیں کہ یہ وفاداری ہے اپنے مفاد میں، اپنی قوم کی ترقی کے لیے نہیں ہے. بھائی اتنی وفاداری، اتنی چاپلوسی کرو کہ اس گلی میں جتنی دال روٹی سالن ہڈیاں یہ سب میرے پیٹ میں جائیں. اگر اس گلی میں میری قوم کا کوئی دوسرا کتا آیا تو بھونک بھونک کے ساری توانائی اس پہ خرچ کر دیتا ہے کہ یہ کیوں آ گیا یہاں. تو یہ برائی ہے کتے میں. اور بہت ساری چیزیں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کتے کو آپ لوگ اتنا برا کیوں سمجھتے ہو مسلمان لوگ. میں نے کہا کہ مختصر یہ ہے کہ اس کی حرکتیں کتے جیسی ہوتی ہیں. اب میں مزید آپ کو کیا سمجھاؤں. لیکن بہرحال خوبی ہے، چلو قوم سے وفا نہیں کرتا تو اپنے مالک سے تو وفا کر رہا ہے. قوم سے حسد کرتا ہے مگر اپنے مالک سے وفا کرتا ہے. گھوڑا بڑا وفادار جانور ہے. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کتے کو اس برائی کی وجہ سے جہنم نہیں ملے گی. کتا اپنی گلی میں دوسرے کتے کو برداشت نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں. نہ اس کو اس کی وفا پہ اجر ملے گا اور نہ اس کو اس کی برائیوں پہ گناہ ملے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ عقل کا استعمال نہیں کر سکتا. عقل کا استعمال، وہ جیسا ہے اللہ نے اس کو چلا دی. شہد کی مکھی، اس میں کتنی خصوصیات ہیں. ساری شہد کی مکھی کا کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کی برائی بیان کی جائے، ایک بھی برا کام نہیں کرتی. انتھک محنت کرتی ہے. مینجمنٹ کا ایک بہترین نظام ہے، ڈسپلن. بہت طریقے سے چلے گی، اپنے چھتے میں جائے گی. ایک ملکہ مکھی ہے، ایک مزدور مکھیا ہے، بہت بہترین ایک ان کا سسٹم ہے، ڈسپلن ہے، جیسے کسی فوج میں ہوتا ہے. اور اتنی محنت کے بعد بناتی کیا ہے، بہترین مشروب، انسانیت کی خدمت. سارے کام اچھے ہیں مگر پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی، حالانکہ اس پہ ظلم بھی بہت ہوتا ہے. مظلوم تو ویسے ہی جنت میں جائے گا. شہد کی مکھی اتنا کچھ بناتی ہے اور کھاتا کون ہے، انسان کھا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ نے جانوروں پر جو فضیلت دی ہے وہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں دی ہے، عقل کی بنیاد پہ دی ہے، اور اسی عقل کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر بھی فضیلت ہے کہ یہ عقل کا صحیح استعمال بھی کر سکتا ہے اور غلط استعمال بھی کر سکتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اپنی عقل کو غلط رخ پہ چلانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے غلط ہے غلط، عقل کہہ رہی ہوتی ہے غلط. تو یاد رکھو، جس طرح انسان اپنی عقل کا غلط استعمال کر کے اپنے جسم کے ظاہری اعمال کو خراب کر دیتا ہے، ایسے ہی انسان عقل کا غلط استعمال کر کے اپنی دل کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے، دل کو بھی غلط جگہ لے جاتا ہے. آج کل ظاہری عمل پر تو کافی حد تک لوگوں کی توجہ ہوتی ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ برا، یہ اچھے کام کرتا ہے، یہ برے کام کرتا ہے، لیکن دل کے جو اعمال ہیں، دل کا عمل، دل بھی تو ایک انسانی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ بھی تو کچھ کرتا ہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں مرضی جائے جو مرضی کرے. دیکھو آپ کا بچہ ہو، صبح اٹھ کے کہاں جا رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، شام کو کدھر سے آ رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، تو وہ بچہ کیا اچھا انسان بن سکتا ہے؟ کچھ تو پابندیاں ہوں گی نا، بیٹا یہاں جا سکتے ہو یہاں نہیں جا سکتے. دل انسان کا یہ ایسے گھومتا رہتا ہے، اس میں خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کسی کی نفرت. دل کے اعمال کیا ہیں؟ دل کا سب سے بہتر جو زیادہ عمل ہے نا، جس میں دل سب سے زیادہ مشغول رہتا ہے، وہ ہے کسی سے محبت کرنا یا کسی سے نفرت کرنا. سمجھ رہے ہیں بات؟ جیسے ہاتھوں کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ چیزوں کو پکڑنا. اتفاق سے کبھی کبھار تھپڑ مارنے میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کا اصل کام نہیں ہے، کبھی باکسنگ میں بھی کام آ جاتا ہے. اصل کام ہاتھ کا کیا ہے؟ چیزوں کو پکڑ. کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، بالٹی اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھنی ہے، کھانا کھانا ہے، پکڑتے ہیں نا، لقمہ پکڑتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں. تو یہ ہاتھ کا بنیادی کام کیا ہے؟ بولے بھائی، زبان کا بنیادی کام بولنا ہے، تو ہاتھ کا بنیادی کام کیا ہے؟ پکڑنا. ٹانگوں اور پاؤں کا بنیادی کام کیا ہے؟ چلنا، اور کبھی کبھار دوڑنا بھی اگر کتا پیچھے لگ جائے. اتنی مثالیں دی ہیں کتے کی، تو کہیں تو فٹ ہونا ہو. چلنا، تبھی بچپن سے ہی ماں باپ اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ بچہ ٹانگوں سے چلنا سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا. یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ لاتے مارنا سیکھ رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا. ٹانگ سے کبھی کبھار لات، کسی کو لات مارنے کا بھی کام لیا جاتا ہے، لیکن یہ اصل کام نہیں ہے. اصل کام کیا ہے؟ اللہ نے کیوں دیے پاؤں چلنے کے لیے؟ آنکھ کا اصل کام کیا ہے؟ ہے بھائی، دیکھنا. کبھی کبھی آنکھ مارنے کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط استعمال ہے، اصل یہ نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ دیکھنا. تو ایسے ہی ہر جسم کے جو بھی اللہ نے عضو دیا ہے نا، اس کا کوئی مخصوص کام ہے. گردوں کا کام ہے فلٹر کرنا. تو دل جو ہے نا، دل جو ہمارے سینے میں ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ جسمانی دل ہے جو اللہ نے اندر لگا دیا، اس کا تو کام ہے پمپنگ کرنا، خون کو پھینکنا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ پھینکتا رہے گا پھینکتا رہے گا. اور ایک ہے روحانی دل، جس کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے، جو شاعروں کے کلام میں استعمال ہوتا ہے. آپ کو میں نے دل لے دیا اپنا، کہتے ہیں نا اپنی محبوبہ کو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے آپ کو اپنا گردہ دے دیا، تو بات سمجھ میں آتی ہے. لوگ کہیں گے بھائی ممکن ہے ایک گردہ کاٹ کے اس کو دے دیو، آج کل ڈاکٹر کر رہے ہیں کام. لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنا دل دے دیا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جو گوشت کا دل ہے یہ کاٹ کے دے دیا، کیونکہ یہ ایک وقت میں ایک ہی کے لگتا ہے. اگر کسی اور کو دے دیا، آپ نہیں رہیں گے دنیا میں. تو قرآن مجید نے جس دل کا تذکرہ کیا ہے، اس سے روحانی دل مراد ہے، جسمانی دل مراد نہیں ہے. اور وہ روحانی دل بھی ہے اسی دل کے اندر، اس کا تعلق کس دل سے؟ اسی گوشت کے بنے ہوئے دل سے اس کا کنیکشن ہے. تبھی وہ روحانی دل جب خوش ہوتا ہے تو جسمانی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے. آ رہی ہے بھائی؟ دیکھو آپ کو کوئی خوش کر دے کسی بھی بات پہ، امریکہ کا ویزا آ گیا آپ کا، تو ایک دم دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو گئی نا. کیوں؟ روحانی دل خوش ہوا، اس کا اثر کس پہ پڑا؟ جسمانی دل پہ. اسی وجہ سے جو مشائخ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، اس دل پہ ضربیں لگواتے ہیں، کیونکہ اس جسمانی دل پہ جب اللہ کی ضرب لگتی ہے تو اس سے روحانی دل میں بھی نورانیت پیدا ہوتی ہے، تعلق ہے آپس میں، کنیکشن ہے. تو یہ جو روحانی دل ہے نا، روحانی دل، جیسے آنکھ کا بنیادی کام کیا ہے؟ دیکھنا، ناک کا کام سونگھنا، دماغ کا کام سوچنا، پاؤں کا کام چلنا، تو ایسے ہی اس روحانی دل کا جو بنیادی کام ہے، بنیادی، وہ کسی سے محبت کرنا یا نفرت کرنا. باقی اسی محبت اور نفرت پہ پھر کچھ چیزیں متفرع ہوتی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وہ بھی دل میں پیدا ہوتی ہیں، مگر اصل کیا ہے پہلے؟ محبت یا نفرت. سمجھ رہے ہو بھائی کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور سارا مسئلہ یہیں سے خراب ہوتا ہے. انسان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے محبت کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی. اس نے بے لگام چھوڑ دیا دل کو، بھائی تو جس سے چاہے محبت کر لے، جس سے چاہے نفرت کر لے، کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس دل کو کوئی بھی حسین چہرہ نظر آتا ہے تو اس سے محبت شروع کر دیتا ہے، چاہے اس کا اس محبت میں فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ نہیں سوچتا. اسے کوئی اچھی آواز، کوئی گانا کان میں پڑتا ہے تو یہ اس سے محبت شروع کر دیتا ہے، میرا دوبارہ لگاؤ یہ بات، یہ دوبارہ لگاؤ، موسیقی سے محبت، سارا دن پھر ہینڈ فری کان میں لگائے گا، سنتا رہے گا. اسے یہ نہیں پتا کہ اس محبت سے مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان. اور یاد رکھو، انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے خلاف اگر کوئی دلائل کے انبار بھی لگا دے تو اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتا. موسیقی کے رسیالے کو اگر آپ کہیں کہ اس سے نقصان ہوگا تو اس کو غصہ آ جائے گا یہ بات سن کے. آپ کسی سے کہیں نا کہ اس کو غصہ آ جائے گا. کسی کو کسی لڑکی سے عشق ہو جائے اور آپ اس سے کہیں یہ غلط ہے تو اس کو غصہ آ جائے گا سن کے. متنبی شاعر نے کہا نا، العشق کالمعشوق یعذب قربه للمبتلى وینال من حوبائه، کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ چاہے اس محبت میں اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو وہ محبت بھی محبوب کی طرح محبوب ہو جاتی ہے. اسے جتنی محبت محبوب سے ہوتی ہے تو اس محبوب کی محبت سے بھی اتنی محبت، وہ چاہتا ہے کہ یہ محبت بھی کم نہ ہو، وہ محبت خود محبوب بن جاتی ہے. تو لہذا اگر کوئی اسے اس محبت کے معاملے میں ملامت کرتا ہے، طنز کرتا ہے، تو طنز کرنے والے پر غصہ آتا ہے اسے. دیکھو، محبوب کی اگر کوئی مخالفت کرے پھر غصہ آنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جس سے محبت ہے اس کی مخالفت برداشت نہیں، لیکن محبوب سے محبت کے بارے میں اگر کوئی ملامت کرے کہ بھائی تم نے اس سے محبت کی کیوں، یہ تانا بھی برا لگتا ہے انسان کو. انسان کو جس سے محبت ہو جائے نا، اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتا وہ، چاہے وہ محبت حلال ہو، حرام ہو، اس کے لیے مفید ہو یا نقصان دہ ہو، اس کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. شرابیوں کو دیکھو نا، شراب کی شان میں کیسے کیسے اشعار کہتے ہیں، حالانکہ بدبودار چیز ہے، گندی ناپاک چیز ہے. شرابی کے منہ سے کتنی بدبو آتی ہے. آج کل لڑکوں میں شراب کا رجحان بڑھ رہا ہے نا، تو جن عورتوں کے شوہر شراب پیتے ہیں ان سے پوچھو کہ ان عورتوں پہ کیا گزرتی ہے. لیکن شاعروں نے اسی شراب کو اس کی تعریفیں کر کر کے کہاں سے کہاں ملا دی. مستی میں تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بوتل میں بھری ہوگی، ایک شرابی کہہ رہا ہے کہ میں خانے میں، میں خانہ سمجھتے ہیں تو پرانی اردو ہو گئی، آج کل تو بار کہتے ہیں لوگ، اردو کی حفاظت کرو اللہ کے بندو، اردو بڑی شائستہ، بہت خدا کی قسم بہت خوبصورت زبان ہے، بہت خوبصورت زبان ہے۔ ایک عربی کا میں نے انٹرویو پڑھا، وہ کہہ رہا ہے میں اردو سیکھنا چاہتا ہوں، اس نے کہا کیونکہ اردو اور عربی، عربی زبان کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان اردو ہے، سب سے بڑی زبان مسلمانوں کی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اپنے بچوں کو انگلش سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اردو بھی سکھائیں ان کو، اردو کی کہانیاں ہیں، علماء کے مواعظ ہیں، ان کو لا کے تھوڑی شعر و شاعری ان کو سکھایا کریں۔ تو میں خانہ کسے، بار بار میں وہ مزہ ہے جو میں خانے میں ہے، بولو بھائی۔ اب اس کو اگر یہ انگلش کے الفاظ آپ شاعری میں استعمال کرو تو مزہ سارا ختم۔ تو شاعر کہہ رہا ہے مستی سے تیرا ساقی، ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے، انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، تو مستی سے تیرا، وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب یہ پینے میں اتنا مزہ ہے اور ایسے مستی ہو جاتی ہے، تو جب تو نے یہ بوتل میں بھری تھی ٹھیک ہے، اس بھرتے میں تیرا کیا حال ہوا ہوگا، کتنا مزہ آیا ہوگا اس کو۔ تو مستی میں تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی یا بوتل میں بھری ہوگی، دونوں روایتیں۔ وہ ایک شاعر جو ہے نا، عربی کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ وہ شاعر شراب بھر رہا تھا گلاس میں، تو وہ شاعر چونکہ نشے میں ہوتے ہیں نا، شراب پی کے، شرابی نشے میں ہوتا ہے، شراب پی کے ایسے دماغ گھوم رہا ہوتا ہے اس کا، تو جب وہ بوتل سے گلاس میں نکالتے ہیں تو وہ گلاس بھر جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ نیچے گر رہی ہوتی ہے۔ اصل میں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے، بیچارہ فارغ دماغ، عیب کی بات ہے، عیب کی بات، اتنا ٹن ہو گیا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی بھر گئی ہے تو اب بس کر، اب نیچے زمین پہ گر رہی ہے، لیکن شراب کے نشے میں اس کمبخت کو پتہ نہیں چلتا۔ مگر شرابی نے، جو شاعر ہے، اسی نے اپنی اسی برائی کو ایک خوبصورت عنوان سے پیش کر دیا، کہہ رہے فلی الارض من کأس الکرامی نصیب، کہہ رہے بھائی میں دماغی توازن میرا خراب نہیں ہے جو میں یوں بھر رہا ہوں اور گرتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی، مجھے پتہ ہی نہیں، اصل میں میں چاہتا ہوں کہ جس زمین نے ہمیں پیدا کیا اس زمین کا بھی کچھ حصہ اس شراب میں ہونا چاہیے، اسے بھی تو تھوڑی سی پلاؤ۔ اگر کوئی شراب پہ شاعری سنے تو اس کو شراب سے محبت ہو جائے گی، لیکن کسی شرابی کو دیکھ لے تو نفرت ہو جائے گی کہ میں بھی کہیں ایسا نہ ہو جاؤں۔ آج کل جو میڈیا، جیسے شاعروں نے شراب پہ خوبصورت لیبل لگا دیا نا، مستی سے ساقی اور فلی الارض من کأس الکرامی نصیب، اور وہ ایک مرزا غالب کا شعر ہے پتہ نہیں بہت پرانا، کہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، تو کہہ رہے میں جو شراب پی کے ٹن ہو رہا ہوں نا، یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ شراب کا قصور نہیں ہے، یہ تو میرا اپنا دماغ ہے، اگر شراب میں نشہ ہوتا تو جس بوتل میں شراب ہوتی وہ بوتل کیوں نہیں ناچتی پھر، لیکن وہ تو مجھے گھر رکھی رہتی ہے۔ تو اس نے بتا دیا کہ یہ شراب تو اچھی چیز ہے، کیونکہ دیکھو شاعر کو شراب سے محبت ہے، تو اب شراب پر اٹھنے والے جتنے الزامات ہیں ان تمام کا کو دفع کر رہے ہیں، بھائی اگر مجھے شراب پی کے نشہ آ رہا ہے تو یہ میرا قصور ہے، اس میں شراب کا قصور نہیں ہے، اگر شراب قصور وار ہوتی، شراب پیٹ میں جانے سے نشہ آتا، تو جس بوتل میں شراب بھری ہوتی ہے وہ بوتل تو اپنی جگہ آرام سے پڑی ہوتی ہے، وہ تو ناچتی نہیں ہے۔ کتنے اچھے عنوان سے اس نے بری چیز کو، اب ایسا نہ ہو کہیں آپ لوگ جا کے پینا پلانا شروع کر دیں، یار یہ تو بڑا زبردست مزہ آ گیا بھائی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کہ انتہائی گندی پلید چیز اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، بنتی ایسے کہ کیڑے جتنے زیادہ پڑے نا اس میں اتنی اچھی شراب بنتی ہے، جتنی گندی ہوگی اتنی اچھی ہوگی، لیکن اس کو خوبصورت لیبل لگا کے، خوبصورت بوتلوں میں اور ایسے خوبصورت اسٹیکروں میں، اور سے غالب کی شاعری لکھ کے اس کو مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے، لوگ پی رہے ہیں، کیوں؟ محبت ہے۔ تو جب محبت ہو گئی تو اب اس کے خلاف سننا پسند نہیں کر رہا۔ اب اس نے شراب سے محبت کر لی، شراب اس کے جگر کو بھی خراب کر رہی ہے، اس کے گھر کے نظام کو بھی خراب کر رہی ہے، بچوں میں وقار اور عزت باپ کی ختم ہو رہی ہے۔ تو اب کوئی عقل مند کہے گا نا کہ بھائی تو نے جس چیز سے دل لگایا ہے اس سے دل لگانے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لیتا کہ اس سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ کمال کی بات ہے، شراب کے بارے میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے سب کے، لیکن شراب کے علاوہ چیزوں کے بارے میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ دولت سے محبت کرنے سے پہلے، دل لگانے سے پہلے کسی اللہ والے سے مشورہ کر لیتے کہ اسلام میں دولت رکھنے کا حکم ہے یا دولت سے محبت کرنے کی بھی اجازت ہے۔ دولت رکھنے کی اجازت ہے، دولت سے دل لگانے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ نامحرم عورت سے، کسی خوبصورت چہرے سے عشق معاشقے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کی طبیعت کسی طرف مائل ہو گئی ہے اس کو ختم کرو، ختم، اس پہ خوبصورت لیبل مت لگاؤ۔ آج کل میڈیا حرام اور ناجائز محبتوں کو بہت اچھے عنوان سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، محبت میں سب جائز ہے، محبت محبت، بس ایک میڈیا پہ ایک بے حیائی اور طوفان بدتمیزی کی یلغار ہے۔ کچھ دن پہلے ایک صحافی کا ایک کسی نے واٹس ایپ پہ کلپ بھیجا، وہ کلپ میں نے سنا۔ پاکستان کے بہت مشہور صحافی ہیں، مختلف چینلز میں ان کے پروگرام آتے ہیں، نام لوں گا تو سب سمجھ جائیں گے، مگر فائدہ نہیں ہے نام لینے کا، مقصد کسی شخصیت کو مجروح کرنا نہیں ہوتا۔ تو محترم نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں یہ بات کہی ہے کہ مذہبی آزادی کے حوالے سے، کہ پاکستان میں اقلیت کے لفظ کو ختم کیا جائے۔ کہتے ہیں اقلیت کے حقوق، جو مذہب یعنی ہندو ہیں، عیسائی ہیں، وہ کم ہیں، ان کے لفظ کو ختم کیا جائے۔ پاکستانی ہیں تو سب ایک جیسے ہیں، کیا ہندو کیا عیسائی، یہ اقلیت کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جو شرط لگائی ہے کہ غیر مسلم جج نہیں بن سکتا، تو انڈیا میں تو کوئی ایسی شرط نہیں ہے، انڈیا میں تو مسلمان، سوری، یہاں ہے کہ غیر مسلم صدر نہیں بن سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا، پاکستان میں قانون ہے، چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بن سکتا غیر مسلم، تو انڈیا میں تو ایسا نہیں ہے، انڈیا میں تو مسلمان چیف آف آرمی اسٹاف بھی بن سکتا ہے، صدر بھی بن سکتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، جب وہاں بن سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں بن سکتا؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دیکھو کتنی خوبصورت دلائل۔ اور یہ جو شادی میں ایک شرط ہے کہ مسلم کی غیر مسلم سے نہیں، اس طرح کی یہ شرطیں ختم ہونی چاہیے۔ سب پاکستانی بھائی بھائی ہیں، کہنا یہ چاہ رہے تھے بہن بھائی ہیں، مگر انہوں نے کہا یہ بہن بنا دیا پھر تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ میڈیا بہت خوبصورت عنوانات سے بے حیائی کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس کا حالانکہ جواب بہت آسان ہے، اس کا جواب یہ آسان ہے کہ اگر آپ نے مذہب کا عنصر پاکستان سے بالکل نکالنا ہے تو پھر آپ کو انڈیا کو توڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ یہ تو بغاوت ہے، ایک ریاست کو توڑ کے دو ریاستوں میں تقسیم کر دینا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا، ان تینوں کے مجموعے کا نام تھا۔ اگر یہ ایک ریاست رہتی پوری دنیا میں اس وقت چائنا سے بھی بڑی طاقت بن کے سامنے آتی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اتنی بڑی طاقت جس کو سونے کی چڑیا کہتا تھا انگریز، یہ دوبارہ سونے کی چڑیا بن جاتی، کتنی بڑی طاقت۔ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اور آئے دن ایک دوسرے پر گولہ باری اور یہ سب مسائل ختم ہوتے ہی نہیں، مل جل کے ترقی کرتے، ایک زبان ہوتی، اس زبان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ انڈیا میں جو اردو بولی جاتی ہے اس کو انہوں نے ہندی کا نام دے دیا، اور پاکستان میں جو ہندی بولی جاتی ہے اس کو اردو کا نام دے دیا۔ نہیں ہے بات، ایک ہی زبان بولی جا رہی ہے مگر اس کو وہ اردو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم اس کو ہندی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا نقصان دونوں قوموں کی مشترکہ زبان کو ہوا کہ ایک زبان جو بین الاقوامی زبان تھی وہ دو الگ الگ ناموں سے موسوم ہو کر اب اس کی شخصیت وہ زبان کی جو ایک اس کی جو ہے نا بین الاقوامی ایک اس کا جو ایک عنصر تھا کہ بین الاقوامی زبان ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے وہ ختم ہو گئی. نہیں یاری میرا خیال ہے اب اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 20 کروڑ لوگوں کی زبان ہے, ہندو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 70-80 کروڑ لوگوں کی زبان ہے. تو وہ زبانیں دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. اگر وہ ایک ہی نام ہوتا تو یہ کتنی بڑی زبان ہوتی ہے, ابھی بھی بہت بڑی زبان مگر ریکارڈ میں نہیں ہے. عصبیت, لڑائی ایک دوسرے کے خلاف, زبانوں پہ تقسیم. اردو تو بنی انڈیا میں ہے لیکن ان کو نفرت اتنی ہے اردو سے کہ جو زبان لکھنؤ اور دہلی میں پیدا ہوئی ہے اس کو وہ ہندی کہہ رہے ہیں, اردو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, حالانکہ پیداوار ان کی ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے دونوں قوموں کا نقصان اس میں, دونوں قوموں کا نقصان. اور جو فوج پہ بجٹ خرچ ہو رہا ہے ایک دوسرے کو بم سے اڑانے کے لیے, وہ یہ بابر میزائل تیار کرتے ہیں, وہ کوئی اور میزائل, اور فوج پہ جو خرچ ہو رہا ہے, اگر انڈیا پاکستان ایک رہتے تو یہ خرچہ بھی نہ ہوتا, یہ سارا ملک کی ترقی میں استعمال ہوتا. لیکن پھر بھی توڑا, کس بنیاد پہ؟ کہ مسلمانوں کو ایک ایسی ریاست چاہیے جو خالصتاً مسلمانوں کی ہو. خالصتاً کس کی ہو؟ مسلمانوں کی ہو. تو ظاہر ہے پھر اس میں تو یہ فرق ہوگا کہ یہ مسلم ریاست ہے, اس میں اصل مسلم ہیں اور غیر مسلم ان کے تابع ہیں. جب تابع ہیں تو ان کے حقوق کا خیال تو کیا جائے گا, لیکن ان کو ایسا لا کھڑا کر دینا کہ اسلام اور غیر اسلام کا فرق ختم ہو جائے, تو پھر یہ اس نظریے سے بغاوت ہوگی جس نظریے کی بنیاد پر ہندوستان کو دو ٹکڑے کیا گیا تھا. اتنی چھوٹی بات ایک جاہل گنوار کو سمجھ میں آ رہی ہے, مگر میڈیا میں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے والا ایک پڑھا لکھا آدمی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. بات یہ کہ آ رہی ہے اس کی سمجھ میں بھی, مگر اس کو جھوٹ بولنے کے, لوگوں کو الو بنانے کے پیسے مل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کو پیسے مل رہے ہیں جھوٹ کے. تو یاد رکھو یہ جو بے حیائی ہے نا, یہ محبت محبت کے عنوان سے جو میڈیا میں باتیں چل رہی ہیں, یہ بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے جیسے شراب کو آپ اچھا لیبل لگا کے استعمال کر لیتے ہیں, ایسے ہی ایک گندگی کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے. برائی اور گندگی کو, زنا کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے. ویلنٹائن ڈے میں یہی ہوتا ہے, محبت کا دن ہے. محبت کا دن نہیں ہے یہ, ٹھرکیوں کے لیے ٹھرک نکالنے کا دن ہے. محبت کا دن نہیں ہے یہ, شہوت پرستوں کے لیے اپنی خواہشات پوری کرنے کا دن ہے, حرام خوروں کے لیے اپنی حرام خواہشات پوری کرنے کا دن ہے. لیکن اس پہ لیبل کتنا اچھا لگا دیا, پھول پیش کیے جا رہے ہیں اور معلوم نہیں کیا کہ سب کو پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے, کیا بدتمیزی طوفان ہے, اور میڈیا اس کو دکھاتا ہے. پھر تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے اپنی بات کو سمیٹوں میں, کہ دیکھو بھائی, اگر دل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے, دل کا اصل کام کیا ہے؟ محبت کرنا اور نفرت, یہ اصل کام. تو سب سے پہلے اپنے دل کے بارے میں یہ سوچو, یہ کس کس سے محبت کرتا ہے اور کس کس سے نفرت کرتا ہے, اس کی لسٹ تیار کرو. صحیح ہے نا؟ ابا سے محبت کرتا ہے, اماں سے بھی کرتا ہے, بیوی سے بھی کرتا ہے, بچوں سے بھی کرتا ہے, اور وہ پڑوسن سے بھی کرتا ہے. پڑوسن کو نکال دو اس میں سے, لسٹ تیار کرو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں مزاح کر رہا ہوں, حقیقت بیان کر رہا ہوں میں. یہی ہو رہا ہے. خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ خودکشی ہمیشہ حرام محبت پہ ہوتی ہے, حلال محبت پہ کبھی خودکشی نہیں ہوتی. کبھی ایسا نہیں ہے کوئی اپنے ماں باپ کے محبت میں گرفتار ہوا ہو اور باپ کے انتقال پہ خودکشی کر لی ہو اس نے, نہیں ہوتا ایسے. ہمیشہ حرام محبت وہ خودکشی کا ذریعہ بنتی ہے. عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا, کسی لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو گیا, یہ چیزیں انسان کو خودکشی کی طرف. جاؤ ہسپتالوں میں جا کے دیکھو, جتنے خودکشی کرنے والے ہیں ان سے رپورٹ طلب کرو کہ کس کس نے کیوں کی ہے. کسی نے دولت کی محبت میں خودکشی کی, کیونکہ دولت سے محبت بھی حرام ہے اسلام میں, اللہ نے حرام قرار دیا ہے. پیسہ یہ دنیا کی رہ جانے والی چیزیں ہیں, یہ پتھر اور دیواریں اور یہ گاڑیاں اور یہ کھلونے ہیں, ان سے دل کیوں لگا رہے ہو؟ سفر میں آدمی اسے اس کے پاس کتنی خوبصورت ٹرین ہو, کتنا اے سی پارلر ڈبا ہو, بڑا بہت آرام دہ, مگر اس ڈبے سے محبت نہیں کرے گا کبھی, وہ چاہے کتنا غریب ہو. ایک لیاری میں یا مچھر کالونی میں کوئی بیچارہ غریب آدمی جو کسی جھونپڑے میں رہتا ہو, اسے آپ لا کے ایئر کنڈیشن روم میں بٹھا دیں ٹرین کے, اور اسے پتا ہو کہ کراچی سے آپ نے پشاور جانا ہے, وہاں اتر جانا ہے, تو اس کی کبھی خواہش یہ نہیں ہوگی کہ یہ ڈبہ بھی میں ساتھ میں لے کے چلا جاؤں گا, یا میں ڈبے سے اتروں ہی نہیں. حالانکہ اسے جھونپڑی سے بہت اچھا ماحول اور ٹرین کے ڈبے میں مل رہا ہے, مگر اسے پتا ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ مسافر خانہ ہے, اس کے چھوڑنا ہے میں نے. آپ کہیں گے بھائی چھوڑنا تو ماں باپ کو بھی ہوتا ہے, چھوڑنا تو ماں باپ کو بھی ہوتا ہے, مگر ان کی محبت قبر میں ساتھ جاتی ہے اور کام آتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ والدین سے جو محبت ہے نا, والدین تو جدا ہو جائیں گے مگر یہ محبت قبر میں جائے گی ساتھ. اس لیے ان سے محبت کا حکم ہے. علماء کی, بزرگوں کی, مشائخ کی, صلحہ کی محبت, صلحہ تو بچھڑ جاتے ہیں مگر ان کی محبت ساتھ ساتھ قبر میں جاتی ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں نہیں تھے, وہ الگ قبیلہ الگ قوم, تو ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا نبی کے ساتھ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ المرء یحب القوم ولیس منہم, کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جو آپ سے محبت تو کرتا ہوں مگر آپ کی قوم میں نہیں ہوں, میرا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگی چاہے اس کی قوم میں سے نہ بھی ہو. کیا پتہ چلا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت قبر میں بھی ساتھ جائے گی اور قیامت میں بھی. تو کسی گنوار کو آپ نے کسی جھونپڑے سے نکال کے ٹرین میں بٹھا دیا ایسی پارلر میں, اب وہ بیوقوف ان سیٹوں سے محبت کر رہا ہے, اس ایئر کنڈیشن سے محبت کر رہا ہے, دل لگا کے بیٹھ گیا, اسٹیشن پہ اترا ہے, کہہ رہے نہیں یہ اے سی میں اپنے ساتھ گھر لے کے جاؤں گا. لوگ کہیں گے نا بھائی تجھے پتا تھا کہ یہ سفر ہے, یہ یہاں سے وہاں تک کے لیے تجھے کسی نے ٹکٹ کرا کے دے دیا, بس 24 گھنٹے تیرے اچھے گزر گئے, خوشی منا, رونے کی کیا بات ہے؟ اور آسان مثال دے دیتا ہوں ایک, آپ جا رہے ہیں لاہور, کیونکہ لاہور لاہور ہے, لاہور جا رہے ہیں آپ, ٹرین میں آپ کو کوئی ہم سفر چاہیے ہوتا ہے, کوئی ایسا دوست چاہیے ہوتا ہے جس سے ذرا گپ شپ کر کے وقت اچھا گزر جائے. تو آپ کو ایک بندہ ملتان تک کا مل گیا کہ بھائی ملتان تک کی گارنٹی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ رہے گا, اس نے ملتان اترنا ہے. دونوں کراچی سے بیٹھے لاہور, آپ کا اسٹیشن لاہور ہے اور اس کا اسٹیشن ملتان ہے, بیٹھ گئے جی, سلام دعا شروع ہو گئی, گپ شپ, اور ذرا آپ کیسے آنا ہوا, یہی ہوتا ہے نا, اور کہاں جا رہے ہو, ملتان جا رہے ہو, اچھا میں تو لاہور جا رہا ہوں, تو گپ شپ ہو رہی ہے, سلام دعا ہو رہی ہے, اور آپ کو اتنا اچھا لگا وہ اپنا دوست کہ آپ اس پہ عاشق ہو گئے, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے ملتان پہ اتر جانا ہے, اس کا گھر وہاں ہے, اور میرا گھر کہاں ہے؟ لاہور. اب جب ملتان اسٹیشن آیا, اب آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں اس سے گلے مل کے, پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, کہہ رہے کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہے بھائی آپ سے مجھے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میں دنیا چھوڑ دوں گا آپ کو نہیں چھوڑوں گا. میں آج کل جب عشق ہوتا ہے نا تو یہ ڈائلاگ کہے جاتے ہیں, اب میں دنیا چھوڑ دوں گا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تماشا, وہ بھی رو رہا ہے, اچھا اس کو بھی عشق ہو گیا وہ بھی رو رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ایسا کرو, رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا, اتنی محبت ہے تو لاہور والا ملتان والے کو اپنے ساتھ لے جائے. اب یہ ملتان والا کہہ رہے ہیں بھائی میں وہاں نہیں جا سکتا, میرے سارے بیوی بچے, میرا کاروبار سارا ملتان میں ہے. تو لوگ کہتے ہیں اچھا ایسا کرو بھائی لاہور والے, تم اسی کے ساتھ ملتان چلے جاؤ, کیا خیال ہے بھائی؟ دونوں میں سے ایک چیز پر. یہ کہہ رہے ہیں نہیں میرے تو سارے بیوی بچے لاہور میں بزنس کاروبار, میں کہاں ملتان کا. تو لوگ کہیں گے نا بے وقوف ہو, جب تمہیں پتا تھا کہ اس کا اسٹیشن الگ ہے اس کا اسٹیشن الگ ہے, تو ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑی سی محبت جتنی ٹائم پاس کرنے کے لیے ضروری ہے اتنی کافی تھی, اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ سفر میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہیلو ہائے اور بھائی اچھا ٹھیک ٹھاک ہے, یہ کھائیے یہ پیجیے, بس ایسا ہی ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہ اپنے بیوی بچوں کو بھول گیا, اب بیوی بچوں کی یاد اتنی نہیں آ رہی ہے جو لاہور میں اس کا انتظار کر رہے ہیں. جس سے بچھڑنا ہے اس کا غم زیادہ ہو رہا ہے. تو بتاؤ پرلے درجے کا بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا؟ یہی بے وقوفی والے کام آج کا نوجوان دن رات اس دنیا میں کر رہا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے اس کی قبر الگ ہے، میری قبر الگ ہے. وہ ممکن ہے پہلے مر جائے میں بعد میں مروں، وہ ممکن ہے بعد میں مر جائے میں پہلے مروں، الگ الگ حساب کتاب ہے، بالکل اسٹیشن الگ الگ ہے. لیکن ایسے پاگل ہو رہے ہیں، ایسے پاگل ہو رہے ہیں، کوئی کسی پہ عاشق، کوئی کسی پہ لٹو، کوئی کسی سے کیا، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کے نوجوان کا جو زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے نا، بس وہ یہی رہ گیا اور کچھ ہے ہی نہیں. اور میڈیا نے اس پہ جلدی کا پر تیل کا کام کیا یار، اور ورغلا رہا ہے میڈیا، ایسے ڈرامے ایسے فلمیں دکھا دکھا کے، ڈرامے فلمیں اسی قسم کے بنائے جا رہے ہیں، فلمیں تو بنتی ہیں ڈرامے بھی اسی قسم کے بنائے جا رہے ہیں. وہ بھاگ گئی اس کے ساتھ، بھاگ گئی پھر اس کے ساتھ چلی گئی، بیوی بی اس کی ہے، چکر اس کے ساتھ چل رہا ہے، ادھر پڑوسیوں سے چل رہا ہے حساب کتاب، ادھر اس سے چل رہا ہے، وہ آفس میں اس کے اپنے شوہر کے باس سے جو ہے نا سلام دعا ہو گئی. یہ کہانیاں بنائی جا رہی ہیں. جب یہ کہانیاں لوگ دیکھیں گے تو وہ اپنے آپ کو بیوقوف سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ یار دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، میرے پاس فون آتے ہیں لوگوں کے، میرے چچا ڈرامہ دیکھتے تھے، شادی شدہ آدمی ہیں، بال بچے ہیں، مگر چچا ڈرامہ دیکھتے تھے اور وہ انٹی پہ عاشق ہو گئے ہیں. اتنی عمر ہے چچا کی 60 سال. وہ ڈرامے میں جو سین دکھایا گیا، چچا چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں کسی طرح وہ سین آ جائے، اینڈ یہ نہ ہو، اینڈ یہ نہ ہو جو ڈرامے میں ہوا تھا ان کا، اینڈ میں اپنے میں کچھ اور بنا لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ کہہ رہے اینڈ اختتام میرے ہاتھ میں ہے، شروع یہیں سے ہونی چاہیے، کہانی ایسے ہی ہونی چاہیے. ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، پورے کلچر کو خراب کیا جا رہا ہے. اس سے خدا کی قسم بے سکونی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو جوانی کے جذبات ہیں نا، یہ تھوڑے دنوں کے ہوتے ہیں. اس کے بعد انسان کی فطرت ہے کہ وہ بال بچوں میں خوش ہوتا ہے. لیکن جو آدمی بگڑ چکا ہے، خراب ہو چکا، اس کی فطرت بدل گئی، جس کو چرس اور ہیروئن کی عادت پڑ گئی، اس کو دودھ میں اور زمزم میں اور کھجور میں تھوڑی مزہ آئے گا. پھر ہیروئن چی قابل ترس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بتاؤ؟ ہیروئن چی قابل ترس ہوتے ہیں نا، ان پہ ترس آتا ہے. لیکن ہیروئن چی کو اپنے اوپر ترس نہیں آتا، اس کو اس وقت ترس آئے گا جب اس کو ہیروئن نہ ملے. حالانکہ یہ ہیروئن ملنا ہی تو اس کی بیماری ہے، اگر نہ ملتی تھوڑے دنوں میں برداشت کر کر کے بالآخر چھوڑ دیتا اس نشہ کو، نارمل لائف پہ آ جاتا. تو میرے بھائی یہ ساری خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ کہ دل کو بے لگام چھوڑ دیا ہے، جس سے چاہے محبت کرتا ہے، جس سے چاہے نفرت کرتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا، لسٹ بناؤ، آپ کو جن جن سے محبت ہے نا ان کی لسٹ بناؤ، سمجھ رہے ہو؟ سب سے پہلے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، جو کنوارے ہیں، وہ بیوی بچے تو ان کے بیچاروں کے نہیں ہیں، وہ تو اب خود کسی کے بچے ہیں فی الحال، تو وہ لسٹ میں ذرا احتیاط سے کام لیں، صحیح ہے؟ بہت محتاط طریقے سے، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ بعد میں آپ کو ندامت اور شرمندگی ہو. تو والدین ہیں، چچا ماموں، جو بھی قریب دوست احباب ہیں، ان کی لسٹ بنا لیں. علماء کی بھی دیکھیں، اس میں علماء مشائخ بزرگان دین آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ نہیں آ رہے اس کا مطلب ہے جس سے اصل محبت ہونی چاہیے وہ تو ہے ہی نہیں، تو ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں تمہاری نگاہوں میں. اور اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی تو اللہ اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کرنے والے، ان کی طرف بلانے والے، ان علماء سے لازمن ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا. اور جن جن سے نفرت ہے ان کی بھی لسٹ بنا لیں. ہاں بھائی غفار بھائی 1,00,000 روپے لے کے بھاگے ہوئے ہیں، ان سے نفرت ہے، سب سے پہلے ان کا نام. ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کے پیسے لے کے بھاگے اس سے نفرت، آپ کا حق بنتا ہے. فلانے نے اس وقت مجھے دھمکی دی تھی، وہ بھی آ گیا بھائی. بہت سے لوگ جب لسٹ تیار کریں گے اس میں مولویوں کے نام بھی آ رہے ہوں گے. علماء سے بھی بعض لوگوں کو خام خاں کی چڑ ہوتی ہے، خام خاں کی چڑ. एक तो है ना कि इसलिए चिड़ा है कि ये बातिल आलिम है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये अपने पेट की खातिर गलत गलत मसले बता रहा है। कल मैंने इंटरनेट पे, परसों इंटरनेट पे एक मसला सर्च किया, तलाक का मसला था, तो वो मुफ्ती साहब ने गलत फतवा दिया हुआ था, बल्कि फतवा ही नहीं दिया हुआ था, क्योंकि तलाक हो गई थी। अब मुफ्ती साहब चाह रहे थे कि मैं अपना मुरीद अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, अगर मैं इसको कह दूंगा तलाक हो जाएगी, मुरीद भाग जाएगा, तो उन्होंने टोपी करा दी, टोपी करा दी, ये मसला यूं ऐसे है किसी और से पूछ लो। हालांकि मैं जानता था उन मौलाना साहब को ये मसला जानते भी हैं, लेकिन बता नहीं रहे। तो बाद लोग क्या करते हैं कि अपने पेट की खातिर लोगों को गलत चीजों पर डाल देते हैं। जैसे अहले यहूद के उलमा की भी सिफत थी है, लोगों को गलत गलत चीजें बताते रहते थे ताकि उनके नजरानों का सिलसिला, मुरीदों का सिलसिला चलता रहे। दुम्बे बड़े बड़े खड़े नजर आएंगे आपको खानकाहों के बाहर, इतने मोटे मोटे लंबे लंबे दुम्बे। एक थे पीर साहब बिदती, मैं एक दिन जब भी गुजरता, इतने ऊंचे ऊंचे सरगोदा के कजले, कजला है ना सरगोदा का, इतने लंबे कान वाला जो दुम्बा होता है, सबसे मशहूर कजला सरगोदा का है। मैंने कहा इनको शायद जानवर पालने का बड़ा शौक है, लेकिन अगले दिन आता तो वो नहीं, दूसरे वाले। मैंने कहा ये इतनी जल्दी तो हमें भी बकरी बदलने का शौक नहीं है जितनी जल्दी इनके दुम्बे बदल रहे हैं। पता ये चला कि ये चढ़ावे और नजराने हैं जो पीर साहब की खिदमत में आते हैं, और पीर साहब ऐसे हैं जो एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ते। समझ आ रही है बात? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, मगर चूंकि वो रूहानी इलाज करते हैं ना, जिन चुड़ैल भूत भगाने वाला काम, तो वह रूहानी के चक्कर में चढ़ावे भी आ रहे हैं, दुम्बे भी आ रहे हैं, बकरे भी आ रहे हैं, हालांकि कुछ भी नहीं करता वो। ये जो जवामिल होते हैं इनके पास जिन्नात भी नहीं होते, ये भी बता दूं आपको मैं, ये झूठ बोलते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारे पास जिन्नात है, एक जिन तो भेजो हमारे पास भी, कोई किसी शक्ल में आके हमको डराए। चीख चीख के थक गए 5-6 साल से कि ये आमिलों के दावे होते हैं, मेरे पास 10 लाख जिन्नात है, मेरे पास इतने लाख जिन्नात। अबे भाई तू एक भेज दे मेरे सामने, एक भेज दो, किसी भी शक्ल में भेज दो, झूठ मूठ कभी नहीं आ रहा है ही नहीं कि तू कहां से आएगा। उल्लू बना रहे हैं, उल्लू मिसमरिज्म करते हैं दिमाग पे जो है ना, वो कर दे, मन जिन भी नहीं है इनके पास, इनमें है क्या जो जिन इनके पास आएगा? नंग धड़ंग मलंग किस्म के लोग हैं ये, क्यों आएगा जिन इनके पास? जिन आए तो हमारे पास आए ना, हमसे पूछे कि हजरत क्या कोई खिदमत हो तो बताएं। इसलिए नहीं कि हमारे अमाल अच्छे हैं, इसलिए कि जैसे लोगों पर एक उलमा का रोब होता है, ऐसे जिन्नात पे भी होता है। एक दफा किसी पे जिन चढ़ा हुआ था, मैं कोई मेरे इतने अच्छे अमल नहीं है, खुदा ना खासा शो नहीं मार रहा मैं। जैसे इंसान किसी की जाहिरी शख्सियत से मुतासर होते हैं, हकीकत में क्या है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ना, दिल की हालत वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जैसे इंसान की आदत है कि वो किसी की जाहिरी शख्सियत से मुतासर होता है, मुझसे लोग फोन करते हुए डरते हैं। एक दफा किसी का फोन आया, बात ही नहीं निकल रही उसकी। मैंने कहा बोलेंगे तो मसला बताऊंगा ना, कह रहे हजरत मसला बता दें। कि जी पूछें हजरत मसला बता दें। मैंने कहा भाई पूछें। कह रहे हजरत बताएं। मैंने कहा भाई पूछेगा तो बताऊंगा ना भाई पूछेगा तो बताऊंगा। घरे वो डर लग रहा है। मैंने कहा भाई हमारे सर पे सींगे कि हम चंगेज खान की औलाद में से हैं, जो हमसे डर लग रहा है आपको? बाद दफा एक रोब बैठ जाता है सामने वाले के दिल पे, खाम खामे बैठ जाता है। तो जैसे इंसानों पे रोब बैठता है, ऐसे जिन्नात पे भी बैठता है। एक दफा किसी पे जिन चढ़ा हुआ था, मैं गया, मैंने कहा भाई तू उतर भाग यहां। कह रहे क्यों भागू? मैंने कहा तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मैं अल-फलाहिया मस्जिद का इमाम हूं, अंडा मोड़, जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। जिन कहते हैं अच्छा जा रहा हूं, जिनकी आवाज आई बात है, अच्छा मैं जा रहा हूं। डरते हैं जिन, उलमा से डरते हैं, मौलवियों से डरते हैं। हकीकत बता रहा हूं, ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, अपने और भी लोगों को देखा है, उलमा से डरते हैं जिन्नात, एक रोब होता है उनका। तो मैं ये बात कहां से चली, ये जो जिन पे किधर से आ गई? हां, मैं याद कर रहा था कि नफरत अगर जाहिल लोग हैं जो इस्तिखारे के नाम पर लोगों को उल्लू बना रहे हैं और रूहानियत के नाम पर लोगों को उल्लू बना रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन बाज लोगों की लिस्ट में मौलवी का लफ्ज ही ये काबिले नफरत होता है, उनको उलमा से जाती चिड़ होती है। जहां उलमा का नाम है, अरे ये मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़ा, अब मौलवियों के चक्कर, ये देखा होगा आपने।
بھائی وراثت کا مسئلہ ہے کسی مفتی سے, ابے چھوڑو ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. بھائی طلاق ہو گئی پوچھ لو کسی, ابے چھوڑو ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. ایک صاحب نے غلط پارکنگ کی, چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی ان بیچاروں کی, کم بختی آئی ہوئی تھی, غلط پارکنگ کی. تو ایک صاحب ایک وکیل تھے, بہت بڑے وکیل, مجھے کہنے لگے دیکھو اس نے غلط پارکنگ اس لیے کی ہے کہ یہ مولوی ہے. میں نے کہا کہاں ہے, نہ سر پہ ٹوپی ہے, پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے, داڑھی بھی نہیں, کہہ رہے اتنی اتنی داڑھی ہے نا, اتنی اتنی تھوڑا تھوڑا تو ہے نا مولوی. اب داڑھی سے پارکنگ کا کیا تعلق بھائی؟ پارکنگ کے اصول آداب خاندان میں سیکھے ہوں گے تو داڑھی ہوگی تب صحیح پارک کرو گے, نہیں ہوگی تو بھی کرو گے, اور اگر نہیں سیکھا تو داڑھی اور پارکنگ کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. یہ چیز تو سیکھنے سے آتی ہے. اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ بھائی ایک اچھی قوم کے اچھے فرد ہوگے تو پارکنگ صحیح کرو تو سیکھ لو گے, نہیں ہوگے تو نہیں سیکھو گے. تو آپ نے جو لسٹ تیار کرنی ہے نا کہ کن کن سے نفرت ہے, اس نفرت میں دیکھنا ہے کہیں کسی مولانا خام خام میں مولویوں کا نام تو نہیں آ رہا بلا وجہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے, پھر بہت خطرناک, کیونکہ علماء سے نفرت در حقیقت آہستہ آہستہ اسلام سے نفرت کا ذریعہ بنتی ہے, اسلام سے نفرت کا ذریعہ بنتی ہے. پھر اس آدمی کو آپ کتنے اشکالات کے جوابات دیں, جب ایک دل میں محبت ہی نہیں ہے تو جیسے جس کی محبت ہوتی ہے نا اس کی مخالفت برداشت نہیں کرتا, اسی طرح جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی تعریف برداشت نہیں ہوتی, اس کی خوبیاں برداشت نہیں ہوتی. پھر آپ 100 دفعہ اس کو بتائیں بھائی نہیں یہ خوبی ہے علماء میں, یہ خوبی ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. جہاں اتنی خامیاں ہیں علماء میں وہاں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. پہلی بات, میں نے کسی عالم کو پریشان نہیں دیکھا, سب خوش رہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ خوشی اس کی علامت ہے کہ دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی. حالانکہ آمدن اور تنخواہیں اور روزگار بہت معمولی, بہت معمولی. حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم تھے. ہمارے ایک استاذ نے کل واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ان کے پاس ہدیے کی رقم لے کے پہنچا رات کے وقت, جب وہ زندہ تھے, تو کہہ رہے ہیں میرے پاس 10,000 روپے تھے, میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں آج رات ان کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں, اور کہہ رہے ہیں ایسا دل میں دائیا پیدا ہوا کہ صبح کا انتظار نہیں کروں گا, ابھی دے کر آؤں گا. کہہ رہے ہیں جب میں ان کے پاس گیا, ان کو وہ 10,000 روپے دیے, یہ شاگرد بھی تھے ان کے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ خدا کی قسم حالت یہ ہو گئی تھی کہ شدید گھر میں بیماری تھی, 10,000 کی ضرورت تھی اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا, اور ابھی ہاسپٹل لے کے جانا تھا اہلیہ. کتنا بڑا نام تھا حضرت مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ تعالی, کتنا بڑا نام تھا. گھر کی حالت یہ, مگر کبھی کوئی ان کے چہرے سے دیکھ کے کہہ سکتا تھا ہے بھائی خوش تھے, خوش کیسے خوش. اور یہ اللہ نے انتظام کیسا اپنے شاگرد کے ذریعے کروایا, اور ایسا انتظام کہ رات کو کروٹیں بدل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں صبح ہونے سے پہلے پہنچا کے آؤں گا میں. یہ کس کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے. کہ جب اللہ پہ اعتماد کرو گے, اللہ پہ توکل کرو گے, مخلوق پہ نظر نہیں رکھو گے, یرزقہ من حیث لا یحتسب, وہاں سے رزق پہنچائے گا تمہارے دروازے تک جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اور آج چونکہ نظر ہے مخلوق کی جیبوں پر, اللہ پہ نظر نہیں ہے, اپنی محنت پہ اور ان سب چیزوں پہ نظر ہے, تبھی تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. حضرت مفتی نظام الدین صاحب بہت سخی تھے, بہت سخی, ایسے ایسے لاکھوں لاکھوں کی گڈیاں صدقہ کرتے تھے, ایسے کبھی کوئی رقم آتی تھی نا ایسے صدقہ کرتے تھے. تو اللہ پہ نظر ہوگی, پہلی بات دل میں بے سکونی نہیں ہوگی, رزق کے دروازے کھلیں گے. آج کروڑوں کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہوتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے, جان. 90 سال کا بوڑھا بھی ہو گیا نا تو وہ بھی خرچ نہیں کرے گا. بھائی تو ابھی زندگی کتنی ہے تیری, اپنی زندگی کو کیلکولیٹ نہیں کرتے کہ میرے دن کتنے رہ گئے ہیں, اس حساب سے میرے پاس کتنا مال ہے, بس جو ہے نا وہ جمع کر لو جمع کر لو کسی طرح سے. موت کے لیے تیاری نہیں ہے. ایک دفعہ دماغ میں یہ بات ڈال لو بھائی مرنا بھی ہے. ایک 3-4 دن پہلے ایک بہت بڑے تاجر کا انتقال ہوا, ان کی زندگی میں کبھی میں نے ان کا نام نہیں لیا, لیکن ان کے انتقال کے بعد میں ان کا نام لے رہا ہوں. توفیل نام تھا ان کا, کئی مدارس میں کروڑوں روپے خرچ کیے انہوں نے، کروڑوں روپے. جامعۃ الرشید کا جو نیچے کا ہال ہے، تقریباً آج سے 15 سال پہلے وہ 2-3 کروڑ روپے میں تیار ہوا تھا، وہ ان اکیلے تاجر نے کیا تھا. اس ہال میں ہزاروں بچے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. پرسوں ترسوں ان کا انتقال ہو گیا، ان تاجر کا، ان کے نماز جنازہ وہیں جامعۃ الرشید میں ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا، دیکھو اس آدمی نے ایک جامعۃ الرشید کی کا ہال اور مسجد بنا کے، جو صبح و شام ہزاروں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں اس میں، اور کتنے علماء وہاں مسجد میں بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں، جو عالم بن رہے ہیں، کتنے مفتی بن رہے ہیں، اور یہ کب تک بنتے رہیں گے؟ کتنا کما کے چلا گیا یہ آدمی، کتنا کما کے چلا گیا. اگر دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا، میں کیوں خرچ کروں؟ یہ 2 کروڑ میں وہاں نہ لگا دوں، میں وہاں نہ لگا دوں، موت تو آنی تھی، قبر میں کیا کام آتا وہ؟ آ جاتا وہ ساری چیزیں جو ادھر ادھر لگائی تھی، کام آ جاتی کیا وہ؟ یہ پیسہ جو اللہ نے دیا ہے، اس کو آخرت کا ذریعہ بناؤ. آخرت کا مرنا ہے، مسافر خانہ ہے، اس کو آگے بھیجو، آگے کسی طرح سے جو ہے نا آگے ٹرانسفر کرو اس کو. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا؟ قرضہ، اللہ قرضہ مانگ رہے ہیں لوگوں سے، مدارس پہ خرچ کریں، مسجدوں پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کریں. کوئی بیوہ بہن ہے یا غریب ہے، یا بعض دفعہ بڑا بھائی مالدار ہوتا ہے، چھوٹا بےچارا بے روزگار ہے، تو بڑا بھائی اس کو دے دیا کرے ہر مہینے، چل یار جب تک تیری جاب نہیں ملتی 10,000 میری طرف سے جیب خرچی دے. اگر آپ 80-90 ہزار کما رہے ہیں، 10,000 ایک بھائی کو دے دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ نہیں دے گا. کوئی 10,000، او بھائی تو کما بھی تو 80-90 ہزار رہا ہے، اس میں 10 دے دے اپنے بھائی کو. صلہ رحمی ہے، رشتہ داری مضبوط ہوگی. نبی نے کیا فرمایا، جو رشتہ داری جوڑتا ہے اس کی عمر میں اللہ برکت دے دیتے ہیں، خوش رکھتے ہیں اس کو. وہ بے روزگار ہے، جب روزگار لگ جائے گا تو پھر ٹھیک ہے، حساب برابر ہو جائے گا. نہیں، وہ دیں گے کیا عید پہ 500 روپے، یا شادی ہو رہی ہے تو 500 روپے لفافے میں ڈال کے دے دیے. یہ ٹوپی ڈرامے بہت چل رہے ہیں، تاکہ میری جب ہوگی تو پھر یہ 500 روپے مجھے لفافے میں ڈال کے دے دے. یہ بکواس ہے، یہ ٹوپی ڈرامے، یہ صدقہ خیرات، یہ ہدیہ نہیں ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ سیاست ہے، قرض ہے. اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ہم گئے تو اس نے، وہ کیا بولے گا کہ ہم نے اس کو کچھ نہیں دیا؟ تو پھر آپ نے اس کو کچھ دے دیا، پھر اب ذہن میں ہے کہ ہمارے ہاں بھی پیدا ہوگا اتفاق سے، ایک آدھ کے تو ہم قائل ہیں، ایک دو بچے تو ہوں گے، زیادہ کے قائل نہیں ہیں، ایک دو تو ہوں گے نا. تو پھر وہ والے آئے تھے اور ہم نے تو ان کو 1,000 روپے دیے تھے، اور وہ جب آئے ہمارے ہاں تو بچے کو دیکھ کے خالی چلے گئے، صرف دعائیں دے کے چلے گئے. یہ چل رہا ہے آج کل، یہ ہدیہ تھوڑی ہے، قرض ہے. دل کی خوشی سے غریب کو دے دیا، یہ لے بھائی، تو چھوٹے بھائی ہے یا بڑا بھائی، بڑا بے روزگار ہے، چھوٹا دے دے بڑے بھائی کو، کہ بھائی جب تک روزگار نہیں لگتا، میری تنخواہ بہت اچھی. اور بیوی کو نہ بتائے، معذرت کے ساتھ. ایک تو خواتین کے فون آتے ہیں کہ آپ عورتوں کے بہت خلاف بولتے ہو. عورتوں میں چند عورتیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی سخاوت پہ خوش ہوتی ہیں، ورنہ بہت سی عورتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا میاں اپنے بھائی پہ کیوں خرچ کر رہا ہے، اپنی بہن پہ کیوں خرچ کر رہا ہے. تو ہونے تو تکلیف، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، بیوی نے اپنی قبر میں جانا ہے. اس کے خرچے پہلے پورے کرو، بیوی کے پہلے تو اس کی ذمہ داری ہے، پھر اضافی غریبی کہاں لگاؤ؟ صحیح ہے نا، بھائی بہنوں پہ بھی لگایا کرو، ماں باپ پہ بھی لگایا کرو، چچا مامو خالہ یہ رشتے ہیں، ان پہ غریبوں پہ خرچ کیا کرو. تو اللہ نے اس کو کیا تعبیر کیا، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا؟ قرضہ، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں، میں نے سود کو حرام قرار دیا، مگر میں اپنے ساتھ سودی معاملے کو جائز قرار دیتا ہوں. مجھے جتنا قرضہ دو گے اس پہ سود دوں گا تمہیں میں، اور بڑھا کے دوں گا کئی گنا. ہر ایک سے سودی لین دین حرام ہے سوائے اللہ سے. اللہ کو سود، اللہ اگر کہتے ہیں نا مضاربت میں لگا دوں گا، تو پھر اس میں نفع اور نقصان میں شرکت. آدمی کہتا ہے یار ڈوب بھی سکتا ہے بھائی، اللہ نے کہا نا نا نا، میرا بینک ہے اور اس میں بڑھا کے دوں گا میں تمہیں، بڑھا کے. تو علماء کی یہ خوبی ہے کہ میں نے علماء کو اس میں سخاوت دیکھی ہے، سخاوت، کنجوسی نہیں دیکھی. جتنے ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، علماء کو دیکھا، سب کو سخی دیکھا، حالانکہ آمدنیں بہت تھوڑی، دل بہت بڑے. اور دوسروں میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ نے بہت لوگوں میں بڑا جذبہ پیدا کیا، لیکن عموماً دیکھنے کو یہ ملتا ہے، دولت بہت ہے مگر دل بہت چھوٹے چھوٹے. تھوڑے تھوڑے پیسے ڈوبنے پر روتے ہیں بیٹھ کے، تھوڑی تھوڑی نقصانات پہ ایسے رو رہے ہوتے ہیں. مجھے فون کرتے ہیں حضرت میرے اتنے پیسے ڈوب گئے میں رو رہا ہوں. میں نے کہا بچے کتنے؟ کہہ رہے اتنے بچے ہوئے ہیں. میں نے کہا میرے پاس تو اتنے بچے ہوئے نہیں ہیں, میں تو نہیں رو رہا, اور میرے خرچے آپ سے زیادہ ہیں. آپ کے بچے کتنے؟ کہنے دو بچے ہیں. میں نے کہا ہمارے تو اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمارے خرچے آپ سے زیادہ اور اتنا میرے پاس بچا ہوا نہیں ہے جتنا آپ کے پاس بچا. اللہ کے ہاتھ میں ہے دل, اللہ نظر بس سے بچائے. جب اللہ کی نظر ہٹتی ہے تو انسان دو منٹ میں اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے, دو منٹ میں. یہ صرف اللہ کی, اللہ پہ نظر رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں, اپنا کمال بیان نہیں کر رہا, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم نے علماء کی یہ خاصیت دیکھی ہے, تو بھائی اس وجہ سے بھی علماء سے محبت کیا کرو, محبت, کچھ خوبیوں پہ بھی نظر رکھا کرو. خامیاں ہیں, وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں. تو جلدی علی بتا دوں کہ لسٹ تیار کرو, کس سے محبت کرنی چاہیے, کس سے محبت نہیں کرنی چاہیے, پھر آپ کے سامنے آ جائے گا. جتنی انٹیاں آ رہی ہیں اس میں سب نکالو, ٹھیک ہے نا. کلاس فیلوز آ رہی ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, وہاں لمس میں اور کراچی یونیورسٹی میں جتنی گرل فرینڈز آ رہی ہیں, یہ سب دل کے سکون کو برباد کرنے کے ذرائع ہیں. نکاح کرو, نکاح, شادی کرو, پیغام بھیجو, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو ہٹا دو وہاں سے, نمبر ڈیلیٹ کر دو, کوئی تعلق نہیں ہمارا, ختم. علماء کی تو مجبوری ہوتی ہے نا, اس میں تو خواتین رابطے میں رہتی ہیں, ان کی تو مجبوری ہے مسائل بتانے ہیں. ڈاکٹر کی مجبوری ہے پیشنٹ سے ملنا ہے, چاہے عورت آ رہی ہے مرد آ رہی ہے. طالب علم کی, اسٹوڈنٹ کی کیا مجبوری ہے بھائی, اس نے کیوں دوستیاں کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اصل میں ہم ایکچولی اس سبق کا تکرار کرتے ہیں, آپس میں ریوائز کرتے ہیں. آدمی مر گئے ہیں کیا ریوائز کرنے کے لیے, ہیں بھائی لڑکے مر گئے ہیں سبق ریوائز کرنے کے لیے. میں نے 7-8 سال پہلے اینگلو فائل میں ایڈمیشن لیا انگلش سیکھنے کے لیے, تو وہ کلاس ختم ہونے کے بعد کانورزیشن کے لیے وہ لڑکیوں کے ساتھ بٹھا دیتے تھے. میں تو خیر نہیں بیٹھا, اٹھ کے آ گیا تو ایک ٹیچر نے کہا بیٹھو. میں نے کہا کہ مرد دنیا سے ختم ہو گئے ہیں, بھی خواتین کی لڑکیوں کی الگ جماعت بنا دو, لڑکوں کی الگ بنا دو, اس میں کیا جا رہا ہے. لیکن وہی ہے بے حیائی اور بے شرمی کو کوٹ کوٹ کے بھرنا لوگوں میں. نوجوان بھائی تو کیوں نہیں لڑکے کو لڑکے کے ساتھ بٹھاتا, وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرے انگلش سیکھے, اور لڑکے کو لڑکی کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے صرف اپنے. یہ ایک انسٹیٹیوٹ کی بات نہیں کر رہا, انگلش کے جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں سب میں اسی طرح ہو رہا ہے, صرف اس لیے کہ ایک ماحول بڑا اچھا سا ہوگا, اگلے دن وہ دوبارہ آئے گا ایڈمیشن کے لیے. جنہوں نے ایڈمیشن نہیں بھی لیا وہ بھی آگے لیں گے ایڈمیشن, کہ یار ویسے تو کوئی لفٹ نہیں کراتی, یہاں چلو بیٹھ کے. اور بہت سو کی الحمدللہ اس طرح شادیاں بھی ہو گئی ہیں, وہ کانورزیشن انگلش میں شروع ہوئی پھر اردو پہ آ گئے, ٹھیک ہے, انگلش میں صحیح طرح بات نہیں ہو رہی یار, جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں پا رہا, کیونکہ انگلش میں تو انگلش فلمیں دیکھ دیکھ کے 2-4 لفظ یاد کیے ہوئے ہیں, وہ اردو میں وہ اپنی زبان میں جو بات ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے, ہٹا دیں انگلش اردو میں چلتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ کا شکر ہے آج ان کے بچے ہیں, ٹھیک ہے نا, سب اردو میں ہوئے ہیں, یہ بھی غنیمت ہے شادی ہو گئی. تو اپنی لسٹ تیار کرو, جو جو ناجائز حرام محبتیں ہیں ان کو نکال دو, نہیں نکل رہی ہیں, اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو, بزرگوں کے پاس جاؤ, حضرت یہ حرام مردار محبت ہے جس نے میرے دل کے سکون کو خراب کیا ہوا ہے, یہ نکال دیں. اور اتنا کافی نہیں ہے صرف یہ نکال دیں, بلکہ اللہ کی ڈال دیں, سمجھ رہے ہو بات کو, یہ گندگی نکال دیں اور اس کے بجائے اللہ کی ڈال دیں, تاکہ جو گپ شپ میں اس سے مزہ آیا کرتا تھا وہ مزہ اللہ سے بات چیت میں آنا شروع ہو جائے. اللہ سے بات چیت کیسے ہے؟ نماز اللہ سے بات چیت ہے, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے بات کرے, تلاوت ہے قرآن کی, اس میں اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے, اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا. اہل اللہ کو اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ آتا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے, ایسی چاشنی ان کو محسوس ہوتی ہے. تو اللہ ہمارے دل کے قبلے کو درست کر دے. بیان میں اصل بات یہ تھی کہ دل سے غیر کی محبت نکل جائے اور اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, اس سے بڑا سکون بھی پیدا ہوگا اور فائدہ ہی فائدہ ہے, ترقی ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.